نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جیسے کہ اتباع سنت کے مسائل آج ہمارا آخری چیپٹر ہے اور الحمدللہ ابھی تک ہم جتنا بھی پڑھے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بہت حد تک ساری چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی کہ سنت کے ہمیں پیروی کیسے کرنی ہے. اور یہ بات ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سنت کی اطاعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض کا درجہ رکھتی ہے. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں, فرض ہے نہ کہ واجب, کیونکہ واجب میں بھی کیا ہو جائے گا, ایک درجہ کمی آ جائے گی. اور فرض کیا ہوگا کہ اے ہاں آپ کو ہر حال میں کرنا ہی ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کی پیروی فرض ہے اور قرآن اور سنت دونوں مل کر قانون بناتے ہیں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اور اسی کو نص بھی کہا جاتا ہے, نون سواد نص. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو یہ بات کبھی بھی کنفیوز نہیں کرے گی کہ اچھا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ فرض ہے یا نہیں ہے. تو نہیں, جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, جو خاص احکامات ہیں, تو وہ فرض کے درجے میں آتے ہیں. پھر دوسری چیز جو یہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو کے مرتکب نہ ہوں, یعنی غلو نہ کریں ہم, کیونکہ پچھلی جو قومیں تھیں وہ بھی کس وجہ سے برباد ہوئی ہے, تباہ ہوئی غلو کرنے کی وجہ سے, کہ اپنے انبیاء کرام کے بارے میں یا اپنے نیک لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے غلو کیا, لہٰذا وہ گمراہ قرار پائیں. جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا نظریہ صحیح نہیں ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بہت کچھ کا کچھ کہتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد سے, نعوذ باللہ ایسے اشعار. یا پھر ایک آپ لوگوں نے بہت عرصے پہلے سنا, بہت عرصے تک یہ انڈیا پاکستان میں ہر جگہ مجھے لگتا بہت مشہور تھی یہ چیز نا, کہ بھر دے جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو بچپن میں ایسا لگتا تھا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے تو اب واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ بچپن سے ذہن میں کیسی باتیں بیٹھ جاتی ہیں. تو لہٰذا ایسے اشعار میں وہ سوچ رہی تھی اور غور کر رہی تھی کہ جس نے بھی وہ لکھے ہوں گے اشعار اور جس نے اس کو گایا ہے, آج کیا حال ہو رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن ایسے شرکیہ اشعار کی وجہ سے خود ہی گمراہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ کئی پوری کی پوری قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو ایسے اشعار سے بہت گریز کرنا چاہیے. اور خاص طور سے نعت میں جب بھی آپ نعت رسول پڑھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے, بہت ہی جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں آپ کانشیس رہیں, بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ جو بھی اشعار ہے اس نعت کے اس میں ذرا سے بھی کہیں کوئی شرک نہ آئے. کیونکہ اگر نعوذ باللہ آپ نے اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر درجہ دے دیا تو پھر آپ نے بھی کیا کیا, شرک کیا. تو اسی لیے اتباع سنت کے مسائل جاننا ضروری تھا, کیونکہ اس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بیلنس شخصیت تھی, جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو کیا درجہ دینا ہے, وہ ہم کو جاننا ضروری تھا. نہ بہت زیادہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اللہ کے رسول کو کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر دیا جائے, اور نہ کم کیا جا سکتا ہے کہ ہم عام انسانوں کے برابر کر دیا جائے. آپ کی اہمیت, آپ کی عزت, آپ کا احترام, آپ کے حکم کی پیروی, یہ سب چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں. تو لہٰذا یہ بیلنس چیز ہونا چاہیے. اور یہ جب یہ بیلنس ختم ہوگا نا, یعنی بیلنس میں کچھ کمی یا زیادتی آئے گی تو یقین جانے وہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ابھی تک جو بھی سمجھے ہوں اس کو ہمارے دلوں میں اتاریں. آج ہم بدعت کے معنی دیکھیں گے, بدعت کی تاریخ, یا بدعت کسے کہا جاتا ہے. بدعت کا لغوی مطلب کوئی چیز ایجاد کرنا یا بنانا ہے. اور اس بات کو آپ دیکھیں چونکہ اب آپ لوگ ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں نا, تعلیم القرآن سے آگے ہیں, تو فقہ میں جو ہے آپ کو ٹرمز یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو لغوی معنی الگ آپ کو یاد کرنا ہوگا اور اصطلاحی معنی الگ یاد کرنا ہوگا. لغوی مطلب ڈکشنری میننگ, اور اصطلاحی معنی مطلب جو جس ٹرم میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اسلامک ٹرمنالوجی جس کو ہم کہیں گے. تو شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد اصل سنت میں موجود نہ ہو. یعنی خاص طور سے یعنی بدعت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین میں حصول ثواب کے لیے, کیونکہ اب چونکہ پھر اس کی تعریف اسی لیے کی گئی کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا جہاز میں سفر نہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا, لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. تو اس طرح کہ آج آپ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے اگر آپ ایسا دیکھیں گے, موبائل اللہ کے رسول نے یوز نہیں کیا, اللہ کے رسول میں اس طرح سے ٹیبل پر نہیں بیٹھے, آپ نے مائک میں کبھی نہیں بولا, تو ہم تو دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسے جس وقت کہا جاتا ہے کہ نیا نیا لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو اس وقت اتنے فتوے لگے تھے کہ مائک میں اذان دینا جائز نہیں ہے, مائک میں بات کرنا جائز نہیں ہے, ٹی وی کے بارے میں آیا، تصاویر کے بارے میں آیا کہ تصویریں بالکل بھی نہیں لی جا سکتی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ پاسپورٹ کے لیے ہم کو تصویریں بنانی ہی ہیں، تو یہ سب کیا ہے کہ یہ ساری فقہ میں آئیں گی چیزیں، تو اس لیے بدعت کو ہم دھیان میں رکھیں کہ بدعت کیا ہے، دین میں حصول ثواب کے لیے، یہ لفظ کو آپ انڈر لائن کر لیں، دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد یا اثر سنت میں موجود نہ ہو، تو وہ چیز پھر بدعت آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ دنیاوی کاموں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہوگا، اس لیے پھر ہم کو ڈیفرینشیٹ کرنا آئے گا، فرق محسوس ہوگا ہم کو جب ہم یہ جو ہے ٹرمز ہم جو ہے صحیح سے سمجھ سکیں تو. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاته وكل بدعه ضلاله رواه مسلم. بہت مشہور حدیث ہے اور یہ ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس سے یعنی اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی ڈیفینیشن بنائی گئی ہے، جو اوپر آپ لوگوں نے ڈیفینیشن لکھی، تو یہ ڈیفینیشن آپ زبانی یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. الباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورُ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدَدٍ دُلَالَ رواہ ابن ماجہ. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. یہاں بھی کیا بات بتائی گئی کہ دین میں نئی چیزوں سے، تو لہٰذا دین میں نئی چیز پیدا کرنا یا حصول ثواب کے لیے وہ بدعت کہلائے گی. اس کی ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ بدعت کی مذمت کس طرح کی گئی احادیث میں، یا اس کو کس طرح سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا. تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم خلاف سنت ہے. بعض کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ تقسیم ملے گی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اور بدعت حسنہ سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بدعت نکالنا جائز ہے، اور بدعت سیئہ کہتے ہیں کہ بری بدعت نکالنا ناجائز ہے. تو حسنہ اور سیئہ کوئی بھی نہیں، بدعت بدعت ہے. تو آپ دین میں حصول ثواب کے لیے کوئی بھی چیز نکالیں گے تو وہ کیا ہوگا، بدعت شمار ہوگی. کوئی دو تین مثالیں آپ دے سکتے ہیں جو بدعت آج ہمارے یہاں رائج ہے. اس کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کر دیجیے گا کہ دین میں حصول ثواب کے لیے یا دین میں حصول ثواب کی نیت سے. جی تبنا اس کے بارے میں اختلاف ہے. آپ دیکھیں کچھ علماء اس پر وہ ہیں، اس کو بالکل ہم بدعت نہیں کہہ سکتے. کچھ اور چیز آیت کریمہ کا وزن، ٹھیک ہے، آیت کریمہ کا وزن. جی میلاد، جی ہاں، ٹھیک ہے. اور جو ہے مرحومین کے لیے کچھ پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھ کر بخشنا ان کو، یا پھر ان کے لیے کچھ پڑھنا. جی نہیں، ابھی اب چھوٹی یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. جو بالکل بہت میجر چارج ہمارے مشہور ہے وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل، شب برات اور شب معراج کو، ٹھیک ہے. گیارہویں عید میلاد النبی، گیارہویں رجب کے کنڈے جس کو کہیں گے، محرم کی ساری بدعات، اور یہ جو مرنے کے بعد جو بدعات کی جاتی ہیں خاص طور سے سوئم، چالیسواں برسی، یہ سب بدعات میں آئیں گے. تو یہ سب کیا ہے، بدعات میں آئیں گے. لہٰذا اس کو ہم یعنی میجر جو چیزیں اس کو ہم دھیان میں رکھیں، ہر چیز کو ہم بدعت کے نام سے نہیں موسم کر سکتے، کچھ چیزوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے، تو لہٰذا یہ بدعت میں آئیں گی. تو اب یہ چیز ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، اگر یہ بدعات میں آتی تو اس سے ہم کو بچے رہنا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی پچھلی والی حدیث ہے لیکن اس کو یہاں پر اس کی مذمت کے لیے بیان کیا گیا، کہ حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام بدعتیں گمراہی ہیں، خواہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگے. یعنی یہاں پر ہم نے بدعت حسنہ اور سیئہ پڑھا تھا نا، تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سنت سے چمٹے رہنے والے کون تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے رسول کا کچھ طریقے کار دیکھنا ہو یا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہو تو وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ لے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تمام بدعتیں گمراہی میں آتی ہیں خواہ وہ لوگوں کو اچھی کیوں نہ لگے. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے, یہ تو اچھی چیز ہے, ہم اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ دراصل صحیح نہیں ہوتی. بالکل ثواب کی نیت سے کہتے ہیں. اسی لیے توبہ کی جو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا نا, آگے ہم پڑھیں گے کہ اسی لیے بدعتی کو توبہ کی وہ بھی نہیں ہوتی ہے جلدی, توفیق نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے. بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, ولعن اللہ من سرق منار الارض, ولعن اللہ من لعن والدہ, ولعن اللہ من آوى محدثا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے, جو زمین کی حدیں تبدیل کرے, جو اپنے والد پر لعنت کرے, اور جو بدعتی کو پناہ دے. یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی کچھ مخصوص لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے, کن کن لوگوں پر؟ اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے, دوسرا جو زمین کی حدیں تبدیل کرے, اور زمین کی حدیں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ دوسروں کی زمین پر یعنی زیادہ لے لینا, اپنے حصے میں زیادہ لے لینا, جو اپنے والد پر لعنت کرے. اور اپنے والد پر لعنت کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اگر کوئی دوسرے کے والد پر لعنت کرے گا تو بدلے میں جواب میں وہ کیا کہے گا, اس کے بھی والد کو پھر یا تو گالی دے گا یا پھر اس کو اسی طرح کے الفاظ کہے گا. اور جو بدعتی کو پناہ دے, تو یہاں پر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بدعتی کو پناہ دینے پر بھی جو ہے لعنت کی گئی ہے, تو لہٰذا کتنا اس سے احتیاط ہم کو برتنی ہے. بدعتی کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہیں. عناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد. متفق علیہ. اور متفق علیہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو کوٹ کیا ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مردود سے مراد کیا؟ ریجیکٹ کیا ہوا, رد کیا ہوا. تو لہٰذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم ضرور سوچیں کہ یہ کام اللہ کے ہاں مقبول ہوگا یا نعوذ باللہ مردود ہوگا. بدعتی کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک کہ بدعت نہ چھوڑ دے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعۃ. یہ طبرانی کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے. کتنی یعنی ڈرا دینے والی بات ہے نا کہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک وہ اپنی بدعت نہیں چھوڑتا, جو کام وہ کر رہا تھا وہ نہ چھوڑ دے. بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم ہے. ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بدعات سے بچو. یعنی یہاں پر خاص طور سے اللہ کے رسول نے کس چیز کا حکم دیا کہ بدعات سے بچنے کا حکم دیا ہے. قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے. قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے. ایک طویل حدیث ہمیں ملتی ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا, جو وہاں آئے گا پانی پیے گا, اور جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور سمجھوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں. پھر انہیں مجھ پر آنے سے روک دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, لیکن مجھے بتایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی. پھر میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا. یہ بخاری کی روایت ہے. کتنا ڈرا دیتی ہے نا یہ حدیث کہ حوض کوثر سے بھی محروم رہیں گے. اور اللہ کے رسول پہچان رہے ہوں گے ان کو, اور وہ بھی اللہ کے رسول کو پہچان رہے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کنویں کے پاس جا کر بھی انسان پیاسا رہ جائے, اور صرف کس وجہ سے؟ بدعت کی وجہ سے. اور آج آپ دیکھیں کہ اکثریت ہمارے پورے معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جو اکثریت ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ بدعتی. اور الٹا جو لوگ بدعت چھوڑ دیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی. تو آپ دیکھیں کہ انہیں اثر یہ کس وجہ سے؟ اکثر علم کی دوری کی وجہ سے, یعنی جو دین کا صحیح علم ہے اس کی دوری کی وجہ سے بدعت پھیلی ہوئی ہے. تو اور یہ بدعت کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ کوئی تھوڑا بہت بتا سکتا ہے کیسے شروعات تھی بدعت کی؟ اس صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا, وہ کس طرح سے اسٹرکٹلی اس بات کو لیتے تھے؟ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو اس طرح سے کرتے دیکھا, انہوں نے منع کر دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کنکریاں رکھ کر پڑھ رہے ہیں مسجد میں اذکار اور گن رہے, تو آپ نے ان لوگوں کو باہر نکال دیا مسجد سے. تو وہ لوگ اتنا اسٹرکٹلی اس کے اوپر خود پابند تھے, دوسروں کو بھی پابندی کرنے کی جو ہدایت دیتے تھے, لہٰذا بدعت سے بچے رہے. لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے لوگ آتے گئے اور ان کو یہ چیزیں اچھی لگی تو پھر وہ بدعت میں گرتے گئے. اور سب سے زیادہ جو خرابی پیدا ہوئی دراصل صوفیزم کی وجہ سے ہوئی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ انہیں تقریباً اللہ کے رسول کی وفات کے 300-400 سال کے بعد صوفیزم جب پیدا ہوا, یعنی جب اسلام بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا, اور خصوصاً جب جیسے جو یونان جو کنٹری ہے تو یونانی جو فلسفہ تھا, جب یونانی فلسفہ بہت زیادہ عام ہوا اور وہاں کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی جانے لگی, تو ان کی چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے عرب ممالک میں بھی وہی خرافت وہی بدعت رائج ہو گئی. اور جب دین کو رہبانیت تصور کر لیا گیا, اور جیسے یہ صوفیزم کی جو شروعات ہوئی تھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آج بھی ہمارے یہاں پر جو ایسے قسم کے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے, دروازے پر آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ تھوڑا سا میوزک کا وہ ہوتا ہے نا, وہ ایسا بجاتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی, تو ان کو لوگ لوٹانا نہیں پسند کرتے اور وہ کچھ نہ کچھ گاتے رہتے ہیں کوئی ایسے اشعار کی صورت میں. تو ہمارے اور یہ قوالیوں کا رواج بھی وہیں سے جو ہے شروع ہوا کہ مزاروں پر جانا, وہاں قوالیاں پڑھنا, اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ قوالیوں کو دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا, دین کا حصہ. اور ابھی بھی بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو جیسے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو چشتی خاندان کا بتاتے ہیں یا کچھ اس طرح سے, تو ابھی بھی ان کے یہاں پر ہر سال ان کے گھروں میں, اگر باہر کہیں نہیں ہو سکتے تو گھروں میں وہ لوگ اس طرح سے کوئی ایک گھر کمرہ بنا لیتے ہیں اور یہ قوالیاں اور رات بھر گھر جا کر قوالیاں ہوتی ہیں اور اس کو وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں. جیسے ہم لوگ شب قدر میں جاگتے ہیں عبادت کے لیے, تو ویسے وہ لوگ قوالیوں کے لیے جاگتے ہیں, یعنی قوالیاں رات بھر ہوتی رہتی ہیں اور وہ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے دراصل, کیا سمجھ کے کر رہے ہیں, دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں, لیکن ہے یہ وہ کیا چیز بدعت ہے. اسی طرح سے یعنی جب دین کو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بالکل رہبانی جس تیار کر لے گی, تب رہبانی نے جو ہے بالکل کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, رنگ کوئی جو ہے اس میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی, تو پھر وہاں پر اس کو دین کا نام دیا گیا کہ قبرستانوں میں اور مزاروں پر قوالیاں ہونے لگی, پھر وہ قوالیوں کے نام پر جو عرس ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ ہر چیز ہونے لگی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہر غلط کام بھی ہونے لگے, تو پھر وہیں سے بدعت کا زیادہ تر رواج شروع ہوا اور پھر دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئیں. اور سب سے زیادہ خرابی ہندوستان میں تو خاص طور سے اس وقت ہے جب دین الہی کے نام سے اکبر نے نیا دین ایجاد کیا, کیونکہ اس نے ہندو ایک نان مسلم سے شادی کی تھی, لہٰذا اس نے ہر ہندوانہ باتیں جو بھی تھیں اس نے سب دین کے نام پر اس کو رائج کی, اور اس وقت سے پھر بدعت کا بہت زیادہ رواج شروع ہوا اور ایک سمجھے کہ دین کی بالکل ہماری شکل ہی بدل گئی. اس لیے آج اگر آپ جائیں اور آپ جیسے بی بی کی سہنک وغیرہ ہے یا 11 بیویوں کی جو کہانی پڑھائی جاتی ہے, سنا ہے آپ لوگوں نے 11 بیویوں کی, ایکچوئل مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے, لیکن اتنا میں نے کہیں پڑھی ہوں کہ وہ 11 بیویوں کے نام سے کہانی ہوتی ہے اور جس میں شاید فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی کچھ قصہ بیان کیا جاتا ہے. کسی کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے اس میں 11 بیویوں کی کہانی؟ کچھ لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو اس زمانے میں جو بادشاہ تھے, جی اچھا شاید, تو کہا جاتا ہے کہ جب جہانگیر کا زمانہ تھا جس وقت وہ بادشاہ تھا, تو اس ان کی کوئی بہن یا پھوپھی تھی جو یہ بہت زیادہ دھوم دھام سے بناتی تھی بی بی کی سہنت, 11 بیویوں کی کہانی اور یہ اسی طرح کی بدعت. اس وقت جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے جو تھے اسماعیل شہید, ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. انہوں نے بہت صحیح دین کی تبلیغ جب شروع کی تو بہت سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے, تو ان کے بارے میں آتا ہے, یہ اتھینٹک تو واقعہ ہے, مطلب ایک کتاب کے حوالے سے بھی حوالہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس بی بی کو کسی نے جا کر بتا دیا جہانگیر کی پھوپھی کو کہ فلاں فلاں شخص اسماعیل شہید تمہاری بہت زیادہ مذمت کرتا ہے اور جو تم تہوار مناتے ہو تو اس کے خلاف بات کرتا ہے. تو بہت زیادہ غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اچھا اس کی یہ مزاج کہ ہمارے تہوار پر باتیں بنائیں یا ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر باتیں بنائیں, اب تو ہم اس کی خوب مزہ لیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ اسپیشل انوائٹ کیا گیا, اور اس زمانے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ پردہ پڑا ہوتا تھا, ادھر جینٹس بیٹھتے تھے ادھر لیڈیز بیٹھتی تھی, تو کہا جاتا ہے کہ پورا انتظام تھا کہ ان کو ان کی خوب بے عزتی کی جائے گی. اور ان کا آپ لوگ یہ بھی تو جانتے ہوں گے نا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے تو ان کے مساحل ہوا کرتے تھے, جو ان کے منہ چڑھے ہوتے تھے وہ ان کو خوب منہ چڑھاتے تاکہ وہ سامنے والوں کو بے عزت اور ذلیل کریں. تو ان کا ارادہ تھا کہ خوب ان کو ذلیل کیا جائے گا. جب انہوں نے بلایا گیا تو انہوں نے بات بہت اچھے طریقے سے کی کیونکہ دین کا علم رکھتے تھے ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ جب یہ بی بی کہنے لگی جہانگیر کی پھوپھی کہ ہم نے سنا کہ تم ہمارے کام کی مذمت کرتے ہو اور اس کو برا بھلا کہتے ہو, تو آپ دیکھیے کہ ان کا جواب کتنا اچھا تھا, کہنے لگے کہ بی بی میری کہاں مجال کہ میں آپ کے کام کی مذمت کروں اور میں تھوڑی کہتا یہ بات. تو کہنے لگے اچھا پھر کون کہتا ہے, کس نے کہا ہے, ہم نے تو لوگوں سے یہ سنا ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں, جو بی بی کی کہانی آپ پڑھتی ہیں بی بی کے ابا نے خود منع کیا ہے, بی بی کے ابا خود یہ نہیں کرتے تھے. کہنے لگے اچھا بی بی کے ابا نہیں کرتے تھے؟ تو کہا کہ نہیں نہیں کرتے تھے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بی بی کس سے مرادیاں کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو اتنا حیران کہنے کے اچھا تھا بیوی کے ابا نہیں کر رہے تھے ہم کیوں کر رہے ہیں, کہنے لگے کہ آج سے ہم بھی نہیں کریں گے اور کوئی بھی نہیں کرے گا. تو آپ نے دیکھیے ہمارا اکثر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نئے نئے دین ہم کو آتا ہے نا ہم جا کر ہر ایک سے کہنے لگتے ہیں آپ بدعت میں مبتلا ہیں, بدعتی تو بدعتی ایسا بدعتی ویسا بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور بس ہزار فتوے دے دیں گے اس کے بارے میں. تو حکمت سے بات کرنا آنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اسی حکمت کی بنا پر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ٹیبل کا کہنا چاہیے کہ ٹیبل بالکل الٹ ہو گیا, بالکل پلٹ دیا گیا. تو یہ حکمت ہم کو آنا چاہیے کہ ایسے طریقے سے بات کی جائے کہ سامنے والا اس بات کو مان بھی دے اور اس کام کو چھوڑ بھی دے. ایسا نہ ہو کہ وہ شدت عمل کی وجہ سے یا رد عمل کی وجہ سے اور الٹا اس کام میں مبتلا ہو جائے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم کو دھیرے دھیرے ختم کرنا ہوگا.
تو یہ
مجھے ایکچولی ڈیٹیل نہیں ہو, لیکن اس میں یہ سنا ہے کہ بیوی کی سہنا کے نام سے بنایا جاتا ہے, 11 بیویوں کی کہانی سنائی جاتی ہے اور لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں. اب اس میں کون کون آتا ہے یہ نہیں معلوم. زیادہ تر اسی کیٹیگری سے, لیکن آج اس کی تھوڑی سی ماڈرن شکل سامنے ہے, لیکن اس زمانے میں تو یہ اسی میں ہوتا تھا. بالکل صوفی ازم کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایکچولی اسلامی تزکیہ نفس کے نام سے اس کو انہوں نے پہلے شروعات کی تھی, لیکن اسلامی تزکیہ نفس بالکل ایک الگ چیز ہے اور صوفی ازم الگ چیز ہے. تو سب سے زیادہ جو خراب اور بگاڑ پیدا کیا کہا تھا کہ صوفیہ نے کیا, یہی وہ لوگ تھے صوفیہ جو آج جو کہتے ہیں کہ ان کو نماز کی ضرورت نہیں. یہ کہتے کہ ہم تو نماز کی ضرورت ہے اس سے ہم جیسے عام لوگوں کا, کہتے ہم جیسے اوپر پہنچ گیا تو ہمارا اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہے لہٰذا ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. تو آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک نماز پڑھی تو کوئی کیسے سب سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ بہت اگر آپ ہسٹری میں جائیں, تاریخ اگر پڑھیں اسلامک ہسٹری, تو اس میں آپ کو تمام باتیں ملیں گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا تھا اور اس کی وجہ سے دین کی شکل ہی چینج ہو گئی تھی. بالکل زیادہ صوفی ازم سے شروعات ہوئی اور پھر یہ ہمارے جیسے ممالک میں اس کو بہت زیادہ لوگوں ملا, کیونکہ ہم لوگ چونکہ ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر پہلے سے آلریڈی ساری چیزیں تھیں, ہندوانہ رسم و رواج تھے, اس کی وجہ سے وہاں زیادہ اس کو پروموٹ کیا گیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی یا کیسی جو ہے کہنا چاہیے کہ نادانی کہیں اس کو کہ کنویں کے پاس جا کر بھی انسان پیاسا رہ جائے گی. اللہ کے رسول کا امت یہ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول سے اس کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہ ہو. تو یہ کس کو ہوگا, کون اس سے محروم رہے گا؟ جو بدعتی ہوں گے. بدعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. عن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لانس احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ قال نعم ما بین کذا وکذا لا یقطو شجرها من احدث فیها حدث فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. متفق علیہ. عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرام قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی جس طرح سے ہم مکہ کو حرم سمجھتے ہیں کہ مکہ کا کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا, اسی طرح سے اللہ کے رسول نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے گا اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. کیونکہ مدینہ کو کیوں خاص کہا گیا؟ کیونکہ وہ مدینہ النبی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا. کیونکہ اگر وہاں کوئی بدعت رائج ہوتی تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ چونکہ اللہ کے رسول کا شہر ہے لہٰذا یہاں کی ہر چیز جائز ہے, وہاں پر زیادہ پریکاشن کرنے کے لیے کہا گیا یا وہاں پر زیادہ محتاط رہنے کے لیے کہا گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ ہسٹری پر جائیں تو جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا, اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد پھر کچھ اور لوگ خلیفہ بنتے گئے, یہاں تک کہ جب ترک لوگوں کے اس میں یہ آئی خلافت, تو اس وقت جو ہے کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی کوئی جالی ایسی نہیں بچی تھی. اگر آپ محمد بن وہاب کی سیرت پڑھیں گے, محمد بن عبد الوہاب جس کی بنا پر ہم لوگوں کو وہابی کہا جاتا ہے, تو اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے شروعات کی کہ وہ بدعت کو وہاں سے ختم کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جو جالی ہے تو کوئی جالی ایسی نہیں بچی تھی جہاں پر دھاگا نہ بندھا ہو. اور یہاں سے لے کر مکہ اور مدینہ تک جہاں جہاں جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہوا کہ جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی, جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں نا, یا جس کے نیچے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں موت پر بیعت لی تھی, کیونکہ اب یہ تھا کہ ہتھیار بھی زیادہ نہیں تھے, جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے, عمرہ کے لیے آئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ ادھر اندر رہ گئے اور ان کو خبر ملی کہ شاید وہ شہید کر دیے گئے. تب اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، تو انہوں نے موت پر بیعت کی تھی کہ نہیں، اب معلوم تھا کہ ہم اپنی جان اس میں ڈال رہے ہیں. تو وہ بیعت بہت مشہور، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم پڑھیں گے. تو اس درخت کے نیچے لوگ کیا کرنے لگے تھے کہ جا کر نماز پڑھتے تھے کہ یہاں پر بیعت لی گئی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے احتیاط اس درخت کو کٹوا دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا ہو رہا تھا، اس جگہ کی، اس پیڑ کی اہمیت بڑھتی جا رہی تھی. ایکچولی یہ نہیں ہے کہ چلو وہ جگہ اہم ہے، بات کی نہیں تھی. بات کیا تھی کہ لوگوں کا بھروسہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مخصوص کی چیز کی ہے، جس اللہ کا گھر ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں ہو رہا تھا، ان درختوں پر. تو لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے یہاں سے لے کر مدینہ اور مکہ کے راستے جو بھی ایسی امپورٹنٹ جگہیں تھیں جہاں پر اللہ کے رسول نے کبھی قیام کیا تھا، یا صحابہ کرام بیٹھے تھے، یا ایون صحابہ کرام کی قبر تھی، تو لوگوں نے ہر جگہ جگہ ان قبروں پر، یعنی جب وہ جاتے تھے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو وہ قبروں پر بھی رکتے، اور ہر جگہ پر رکتے جہاں پر اللہ کے رسول یا صحابہ کرام رکے تھے. اور مدینہ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جالی پر جہاں پر دھاگے نہ بندھے ہو. پھر محمد بن عبد الوہاب نے، انہوں نے جب انہیں ایک بیڑا اٹھایا سمجھے، اور تمام یہ چیزیں ختم کی ماشاء اللہ الحمدللہ. ورنہ یہاں پر بھی ایسا ہو گیا تھا کہ مطلب جیسے آج ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے سمجھے، بس سیم وہی سچویشن تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جن کی کوششوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل ہے تھی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے بھی وہاں سے بھی ساری چیزیں ختم ہوئی. تو یہاں جو بات کہی گئی کہ مدینہ کا کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اور خاص طور سے جو مدینہ میں بدعت رائج کرے گا اس پر زیادہ، یعنی اس پر لعنت کی گئی ہے. بدعت رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے. حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو سنت زندہ کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا، تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی پوری سزا پائیں گے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک حدیث کو اگر ہم پڑھ لیں تو بہت حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حدیث اگر جو لوگ پڑھیں گے جو بدعت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو اتنے چینلز عام ہو گئے ہیں جس میں باقاعدہ جو پیر اور مرشد ہے وہ سر پر ہاتھ رکھے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ مور کے پنکھ ہیں، اور اتنی ساری چیزیں ہیں. تو اگر ان لوگوں کو آپ یہ حدیث پڑھا ہے تو وہ نوز بلا وہ حدیث کا بھی انکار کر دیں، کہہ لیں گے کہ نہیں یہ حدیث تو صحیح ہے ہی نہیں. تو کیا طریقہ کار ہو، یا کیا چیز ہو جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو یا ان کے پاس جا کر ہم اپیل کر سکیں یا ہماری بات کا وزن ہو اور ایسے لوگوں کو ہم دین سے قریب لے کر آئیں؟ تو اس بارے میں آپ سوچیے، غور کریے کہ ایسے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ان کو بدعت سے بچا سکیں. کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر سنت ختم ہو چکی ہو اور اس سنت کو زندہ کیا جائے، تو جو سنت کو زندہ کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے ان تمام لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. ایسی کون سی سنت ہے آج جو ہم ختم کر چکے ہیں؟ کون سی سنت ہے؟ مسواک تو ہم الحمدللہ ہم کو سب معلوم ہے کہ مسواک آسان چیز ہے، ہم کر لیتے ہیں. ایون بیٹھ کے پانی پینا یہ بھی بہت اتنی چھوٹی سی سنت ہے کہ ہم سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. کوئی ایسی سنت بتائیے جو ہمارے نفس پر گراں گزرتی ہو. بالکل فضول خرچی، پوری زندگی میں فضول خرچی کو اگر ہم دیکھیں نا، تو فضول خرچی بہت زیادہ ہمارے اندر درائی ہے. اور اگر ہم یہ بھی سوچتے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو فضول خرچی ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی تقریباً اس میں مبتلا ہے. تو کوشش کریں کہ اس فضول خرچی کو کم کرنے کی یا ختم کرنے کی کوشش کریں. اور ابھی یہاں سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ٹوپی کا جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھی ہے، ٹوپی کے بغیر بھی پڑھی ہے، لیکن اکثر ٹوپی پہن کر نماز، یعنی آپ کا سر ڈھکا ہوتا تھا، یعنی آپ صرف ٹوپی نہیں ہوتی تھی، آپ کو بندھا ہوا بھی ہوتا تھا، اماما جس کو کہتے ہیں. تو آج ہمارے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کے، یعنی 99% نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ بغیر ٹوپی کے. ایک آدھ دفعہ جب وقت اگر ہم اپنے ممالک جائیں تو وہاں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ٹوپی ڈال لیتے ہیں. تو لہٰذا اکثر، اور ہم جو آرام سے مثال یہاں کی دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو بھی امام ہیں اور جو سعودی لوگ ہیں، سر پر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہوتا ہے سر ڈھکا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. تو پھر ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم بس آرام سے کہہ دیتے ہیں، تو کیونکہ ہمارے نفس پر گوارا نہیں ہے. ٹوپی پہننے سے بال خراب ہوں گے، یا ٹوپی کون پہنے کون نکالے، ٹوپی جیل میں رکھ کے گھومنی پڑے گی. تو اس کی وجہ سے ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا کر لیا, ہر چیز جو آسان ہے اس کو لیتے چلے گئے. تو نہیں, یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جو سمجھے ختم ہو گئی ہے, اس کو ہم کو زندہ کرنا ہے. اور اسی بہت ساری سنتیں ہو سکتی ہیں, میں اگلی دفعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی, میں نے بھی لکھ کر رکھی تھی, آپ لوگ بھی اپنی طور سے لکھ کر لائیے گا کہ کون سی سنتیں ہیں جو تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں, اس کو ہم کو زندہ کرنا ہے ان شاء اللہ. نہیں یہ تو یہ نہیں, نہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں, نہیں. لیکن اگر آپ ڈھکتے ہیں تو کوئی بات نہیں, مطلب یہ نہیں آپ کے احتیاط کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, لیکن یہ نہیں ہے. لیکن اس میں جب جیسے ایک کوئی اسکالر ابھی آئے تھے یہاں پر, اور بہت صحیح اسکالر تھے, سلف میں صحیح تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہم جانتے کہ اس میں جنات اور جن وغیرہ ہوتے ہیں, تو اور چونکہ ایسے جن اور جنات بالوں کی وجہ سے زیادہ وہ ہوتے ہیں, تو اس بنا پر احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ بالوں کو ڈھک لے جائے, لیکن وہ مسٹ نہیں ہے. احتیاطاً ہے, احتیاط. لیکن جو چیز بہت زیادہ عام ہو جائے, یعنی بہت زیادہ جیسے ایک رسم بنا لینا, تو پھر بدعت میں آ جائے گی. جب جس کو جیسے یہ جو ہم مرنے کے بعد جو کرتے ہیں تو اس میں آ جائے گا, لیکن جیسے جو فائدے کے لیے ہم کریں, کیونکہ اس کو بھی کیا ایک رسم بنا کر کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, یہ چیز تصور کر لیں. اس میں خوشی کے لیے, اس میں خوشی کے لیے کہہ رہا تھا, اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کہتا ہے, تو جو چیز بہت زیادہ رائج ہو جائے وہ بدعت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, یہ بھی سب بدعت, یہ بھی ایکچولی یہ تو اس میں آ گیا کہ ہم شگون لے رہے ہیں, اور ان چیزوں سے شگون لے رہے ہیں, کیونکہ قرآن تو پریکٹیکل جو ہے وہ پریکٹیکلی دیکھا ہے, تو پریکٹیکل عمل کرنے والی کتاب ہے وہ. اس کی نہیں ہے کہ آپ اس کو بس تاکوں میں سجائیں, سروں پر رکھیں, یا پھر اس کو قسموں کے لیے اٹھائیں, اس کی کتاب تو نہیں ہے. اس تو یہ بھی پھر اس میں ہی آتا چلا جائے گا دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان شاء اللہ. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی, اسے ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا, اور ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوگا. اس طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا, اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے, جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ مسلم کی روایت ہے. کتنا ڈر لگتا ہے نا حدیث پڑھ کے, کہ پہلی بار تو نیکیاں ہوتی مشکل سے ہیں, اور اگر ہو بھی جائے نیکی تو اس کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہے, پھر اگر تیرے سنبھال بھی لیا الحمدللہ تو اس کو لوگوں کو اس کی طرف بلانا مشکل ہوتا ہے. تو ہم زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی عمل کر لیتے ہیں, دوسروں کو اس کی طرف راغب نہیں کرتے. اب لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ پر عمل کیا یا گمراہی پر عمل کیا, اور اس گمراہی کو دیکھ کر لوگوں انہیں بھی اس کو فالو کیا, تو ان تمام لوگوں کا بھی گناہ اس کے حصے میں آ جائے گا. تو اب دیکھیے کہ انسان کو اپنا بول اٹھانا اس دن مشکل ہوگا ہے نا, جیسے ہمیشہ بتایا جاتا ہے نا, ڈیسٹینیشن اس کی بتائی جاتی ہے کہ گناہوں کا بول اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ روزانہ ایک پتھر ہم ڈالیں, تو اپنی پوری زندگی میں ایک جو ہم ایک نارمل جو ایج بتائی جاتی ہے ایوریج 60 ایئر, تو 60 ایئر میں کتنے بوجھ ہوتے, کتنا وہ پتھر کتنے جمع ہو جائیں گے, تو کیا ہم وہ اتنے پتھر اٹھا سکتے ہیں؟ تو جب ہم اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ہم دوسروں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ تو کتنا زیادہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو موٹیویشن ملے خدا نہ خواستہ کوئی برے عمل سے. تو لہٰذا پہلی بات تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے ڈھل دیا تو اس کو خود سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, کہ اللہ نہ کرے, کیونکہ بعض اوقات ایسا کہ خود سے انسان گناہ سے بچتا ہے, لیکن جب دیکھتے کہ سب فلاں نے کیا اس کو بھی آسانی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جس کو اللہ نے ڈھانک دیا اس کو ڈھانک دیا, اور کوئی ایسا عمل ہے, کوئی ایسی بدعت ہے, کوئی ایسا گمراہی کا کام نہ جاری کرے جس کو دیکھ کر دوسرے بھی لوگ اس کو فالو کرے. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا, وہی کہ جس نے لکھی ہوگی وہ اشعار کہ بھر دے جھولی میری یا محمد والا, تو اب کہ جو لکھنے والا تھا اور جو اس کو پڑھنے والا تھا, اور پھر جن لوگوں نے سنا, اب جن جن کا بھی عقیدہ اس کی وجہ سے بگڑا, کہ لوگوں کے لوگ سمجھ کیا رہے ہیں, اس شعر میں کیا ہے کہ دینے والے کس کو بتایا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جب آیا تھا اور اس نے کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے, تو آپ بالکل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, اور آپ نے فرمایا کہ اپنا جملہ درست کرو. کیا کہا آپ نے؟ کہ جو اللہ چاہے, اس طرح سے کہو, محمد کے سہانے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہا, فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا, میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے, اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا. یعنی آپ دیکھیے کتنا وہ محتاط رہتے تھے کہ اپنی طرف سے سلام بھی نہیں اس کو پہنچایا جس نے بدعت ایجاد کی تھی. بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت اہم ہے حدیث. ان حسان بن عطیہ رحمہ اللہ قال مبتدا قوم بدعت فی دینہم الا نزل اللہ من سنتہم مثلہ ثم لا یعیدہا الى یوم القیامہ. دارمی نے اس کو لکھا ہے. حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں جو لوگ دین میں اس کو یاد قول ہے یہ ان کا حسان بن عطیہ کا, جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا. یہ دارمی کی روایت ہے. یعنی بدعت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سنت اٹھا لی جاتی ہے. دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے کیونکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی. بدعت چونکہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے اس لیے بدعت اس سے توبہ کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا یہاں تک کہ اس کا بنیادی عقیدہ صحیح نہ ہو جائے. یعنی بدعت اس سے کیوں توبہ نہیں قبول کی جاتی, کیوں توبہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے ثواب کی نیت سے کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے نہیں دیکھا, لہٰذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں. یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے باہر نکال دیا. کیا چیز کر رہے تھے وہ لوگ؟ ذکر اور درود شریف زور سے پڑھ رہے تھے. تو آپ دیکھیے اگر اب اس سے ملتا جلتا کوئی بھی عمل ہم کریں گے تو پھر وہ بھی کس میں شمار ہوگا؟ بدعت میں ہی شمار ہوگا. کیونکہ جیسے وہ سوا لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا یا کسی کے مرنے کے بعد جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ بھی سب پھر اسی میں شامل ہوگا. محدثین کرام کے نزدیک بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں. محمد بن سیرین رحم اللہ کہتے ہیں کہ شروع شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جب فتنہ یعنی بدعت اور من گھڑت روایت کا پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی اور یہ اصول بھی بنا لیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. یہ مسلم کی روایت ہے. اگر جب ہم حدیث کا علم کے بارے میں پڑھیں نا, جو حدیث کے بارے میں جو جتنے بھی آج کل جیسے کتابیں ہیں, تو ہم تک یہ حدیث کیسے پہنچی, تو اس کی تاریخ یہ بات ہمیں بتاتی ہے, اس کی تاریخ میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شروع میں لوگ جو جب تک صحابہ کرام زندہ تھے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین جب تک تھے زندہ, تو وہ لوگ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے سیکھا کرتے تھے احادیث. لیکن بعد میں کیا ہو, جب دین پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے اپنے اپنے کچھ فرقے ایسے ایجاد ہو گئے تھے, انہوں نے اپنے فرقے کو مضبوط بنانے کے لیے یا پھر اپنی بات کو صحیح منوانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی اور پھر نوز مطلب ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا نام لے لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا ہے اور اللہ کے رسول نے فلاں صحابی کو کہا تھا, فلاں صحابی سے ہم نے سنا ہے. اور پھر اس طرح سے ان لوگوں نے جیسے اگر آپ جو خلیل الرحمان چشتی کی جو کتابیں ہم نے علوم الحدیث میں پڑھی تھی, اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں وہ حدیث آپ کو مل جائے گی لائن سے کہ جو جن لوگوں نے حدیثیں گھڑی تھی جیسے یاسین کے تعلق سے بھی کہ جو اس کو 40 دفعہ پڑھے گا یا جو اس کو یہ سب من گھڑت حدیثیں ہیں. تو لوگوں نے جب اس طرح کی حدیثیں من گھڑت حدیثیں جو ہے وضع کرنا شروع کر دی, تب پھر حدیث میں ایک اصول بنایا گیا کہ حدیث اسی سے لی جائے گی جو بدعت نہیں کرتا تھا یا جس میں ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے جس کی ملاقات جو صحابی سے جس کی ملاقات ثابت ہوئی. یعنی صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا اور پھر ان تابعین نے صحابہ سے سنا اور پھر ان تابعین سے تبع تابعین نے سنا, تو جب تک کہ ملاقات ثابت نہ تب تک پھر حدیث نہیں لی جانے لگی. بدعت فتنوں میں پڑھنے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہے. امام مالک سے پوچھا گیا اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک نے فرمایا ذوالحلیفہ سے, جہاں سے اللہ کے رسول نے باندھا تھا. اس آدمی نے کہا میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے فرمایا ایسا مت کرنا, مجھے تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. اس آدمی نے عرض کیا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند میل پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لے گئے ہو, جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاصد ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ امام مالک کا قول ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ابھی ہم پوچھ رہے تھے نا کہ جیسے قرآن خوانی ہے یا اس طرح کی چیزیں, تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ فتنے میں مبتلا ہونے کا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام ہم کریں, یا اسی طرح سے جو اور بھی کوئی بھی چیز جو اللہ کے رسول نے نہیں کیے تو وہ کام اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. تو آپ اس سے ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. جب بسیں مدینہ سے جاتی ہیں نا تو بہت سارے لوگ اپنے ہوٹل میں آرام کی وجہ سے کہ اپنے باتھ روم سے یہاں پر غسل کر کے احرام باندھنا زیادہ ایزی ہے. ذوالحلیفہ کی بجائے بس تو وہاں بھی رکتی ہیں, ذوالحلیفہ پر بھی رکتی ہیں, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ احرام وہاں سے باندھتے ہیں, مسجد نبوی کے پاس میں جہاں ہوٹل ہوتے ہیں وہیں سے باندھ لیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا پھر اس سے, یہ بھی کس میں آئے گا, فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ امام مالک جو بہت بڑے محدث تھے, جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی فرمائی ہوگی. دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات کے نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے. ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے بات تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں, یعنی کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کیوں کرتا ہے, جو بھی بدعات ہیں یا جو ایکسٹرا کی چیزیں ہیں, اپنی خواہشات کی وجہ سے. تو لہٰذا پھر تو دین کو فالو کرنا نہیں ہوگا, بلکہ کس کی اتباع ہوئی, وہ خواہشات کی پیروی ہی. تو لہٰذا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں متنبہ کیا تھا. بدعتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو. بدعتی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا, جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے میں مدد کی. یعنی یہ جو بڑے بڑے علماء کے قول بتائے گئے ہیں, جو بہت بڑے بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں, تو انہوں نے کچھ سوچ کر یہ باتیں کہی ہوں گی کہ بدعتی کو پناہ بھی نہ دو, بدعتی کے راستے کو چھوڑ دو, کیونکہ جو بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو اس نے کیا کیا, دین کو مٹانے کی کوشش کی. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے ہم کو تعلقات نہیں رکھنے چاہیے, اور تعلقات نہیں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو ہم اچھی نیکی کی طرف بلائیں نہ, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ بدعت والی چیزیں نہ لو, لیکن ان کو کوشش کرو کہ ان کو دعوت دو کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں, جیسے پچھلی دفعہ بھی کسی نے سوال کیا تھا, استاذہ بھی کہتی ہیں, یہی کہتی ہیں کہ اگر جیسے صرف ایک مثال کے طور پر قرآن خوانی کا ذکر ہے, قرآن خوانی کے بارے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے, تو لیکن بہرحال وہ یعنی اس میں سنت میں تو نہیں آئے گی وہ, ٹھیک ہے, اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں اس میں دیکھا جائے تو. جیسے اس کی بہت اچھی مثال دی گئی تھی کہ ایک کہانی ہے, سٹوری ہے ایک, اور اس کہانی کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, سب سے کہا گیا کہ ایک ایک پارٹ پڑھ لو, کسی کی سمجھ میں آئے گی کہانی نہیں سمجھ میں آئے گی, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا. تو لہٰذا قرآن خوانی کا بھی کیا فائدہ ہے, تو اگر اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن خوانی آپ اگر کرنا ہی چاہ رہے ہیں اس طرح سے کوئی, اگر آپ مجلس, تو آپ کوئی درس وغیرہ رکھ لیں, قرآن کی کوئی ایک آیت لینا, اس پر لوگوں کو سمجھا دیں, وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. تو لیکن آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں جا کر کوئی ایک اچھی بات پیش کریں گے, تو آپ اس نیت سے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو بہتر ہے کہ اوائڈ کریں. لیکن خصوصاً یہ جو آیت کریمہ کا دم وہ ہے, ورد ہے یا یاسین خوانی ہے, اس میں تو بالکل آپ اوائڈ ہی کریں تو زیادہ بہتر, کیونکہ یہ تو اسپیشل بدعت ہے, ٹھیک ہے.